السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
افغانستان کے دارالحکومت میں مظاہرے کے دوران بم دھماکے، درجنوں افراد ہلاک و زخمی. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
وزیراعظم نواز شریف کی کابل میں بم دھماکوں کی شدید مذمت. دہشت گردوں سے سختی سے نمٹنا ہوگا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاک افغان تورخم سرحد کے راستے آر پار جانے والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو سفر کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں بے چینی. حکومت نے صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے کوششیں تیز کر دیں. بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سری نگر پہنچے. میں ہوں یوسف جمیل. رپورٹ آیا چاہتی ہے.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے ورجینیا کے سینیٹر ٹم کین کو اپنا نائب صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے. اور ترکی میں 1000 سے زائد نجی مدارس کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 یا اس سے بھی زیادہ تنظیموں اور فاؤنڈیشنز کو بھی بند کیا گیا ہے. ادھر امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ترکی میں ہونے والی بغاوت کے بارے میں امریکہ کو کوئی علم نہیں تھا کہ اس میں کون ملوث ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کے روز ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران طاقتور بم دھماکے میں کم از کم 61 افراد ہلاک ہو گئے. یہ اطلاع افغانستان کی وزارت صحت کے ترجمان نے بتائی. ترجمان محمد اسماعیل کاواسی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 207 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب نسلی ہزار افراد نے ہزاروں کی تعداد میں کابل کے گلی کوچوں میں مارچ کا مطالبہ کیا. مارچ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ایک مجوزہ بجلی کی لائن کو ان کے غربت زدہ وسطی صوبے بامیان میں سے گزارا جائے. کسی نے فوری طور پر دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کو ہونے والے بم دھماکوں میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے. کابل کے علاقے دمزنگ میں جس وقت یہ دھماکے ہوئے تو وہاں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد توانائی کے ایک منصوبے کی راہداری تبدیل کیے جانے کے خلاف مظاہرے میں شریک تھی. حکام کے مطابق یہ خودکش حملہ آوروں کی کارروائی ہے، اور زخمی ہونے والوں میں اکثر کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. شدت پسند گروپ داعش سے وابستہ ایک ویب سائٹ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا. افغان صدر اشرف غنی نے دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گردوں اور موقع پرستوں کی کارروائی قرار دیا، اور کہا کہ حکومت نے مظاہرین کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کر رکھے تھے. ان کے بقول اس کے باوجود دہشت گرد مظاہرین میں داخل ہو گئے، اور اس میں عام شہریوں کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کا بھی جانی نقصان ہوا. ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد اپنے اس مطالبے کو لے کر مظاہرہ کر رہے تھے کہ ترکمانستان سے کابل تک بچھائی جانے والی 500 کلو واٹ بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کو ان دو صوبوں سے گزارا جائے جہاں ان کی غالب اکثریت آباد ہے. تاہم حکومت کا موقف رہا ہے کہ اس راستے سے ٹرانسمیشن لائن گزارنے میں نہ صرف منصوبے کی لاگت میں لاکھوں ڈالر اضافہ ہوگا، بلکہ اس کی تکمیل میں مزید کئی سال لگ جائیں گے، جو کہ توانائی کی اشد ضرورت رکھنے والے اس ملک کے لیے مناسب نہیں. مظاہرے کے پیش نظر حکام نے جمعے کو دیر گئے ہی دارالحکومت کے مرکزی حصوں اور شاہراہوں پر ٹرک اور کنٹینرز کھڑے کر کے انہیں بند کر دیا تھا، جبکہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری کو بھی تعینات کر دیا گیا تھا. تاہم مظاہرین مختلف راستوں پر احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے، جن کی اکثریت نے افغانستان کے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے اور وہ حکومت مخالف نعرے لگاتے رہے. افغانستان میں حالیہ مہینوں میں جہاں طالبان نے اپنی مہلک کارروائیوں کو تیز کیا ہے، وہیں ملک کے خاص طور پر مشرقی حصوں میں شدت پسند گروپ داعش سے وابستہ جنگجو بھی اپنی کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان نے کابل میں بم دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے. وزیراعظم نواز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردی ایک مشترکہ دشمن ہے، اور اسے اجتماعی اور مربوط کوششوں سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق بتاتے ہیں.
پاکستان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے مہلک بم دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے. وزیراعظم نواز شریف نے ہفتے کو ایک بیان میں بم دھماکوں کے باعث ہونے والے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا. ہفتے کو کابل میں ہزارہ برادری کے ایک بڑے مظاہرے کے قریب بم دھماکوں میں درجنوں افراد ہلاک و زخمی ہو گئے. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی ایک مشترکہ دشمن ہے جس کے خلاف لڑنے کے لیے مشترکہ اور مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والے صف اول کے ایک ملک کے طور پر پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے نزدیک انسانیت کا کوئی احترام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی ایسی کاروائیوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے افغان حکومت اور عوام سے اس مشکل وقت میں یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور دہشت گردی و انتہا پسندی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں ان کا ملک افغان حکومت سے ہر ممکن تعاون کو تیار ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کے ٹرانسپورٹرز کو تورخم سرحد پار کرنے کے لیے ویزا میں استثناء مل گیا ہے۔ تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان اور افغانستان کے ٹرانسپورٹرز تورخم کے راستے آمد و ربط کے لیے ویزے سے استثناء حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس پیش رفت کو دو طرفہ تجارت کے لیے ایک اچھا شگون قرار دے رہے ہیں۔ تورخم دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم زمینی گزرگاہ ہے اور حالیہ مہینوں میں یہاں کشیدگی کے باعث متعدد بار دو طرفہ نقل و حرکت بند ہونے کی وجہ سے سامان تجارت لانے اور لے جانے والوں کو شدید مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ویزے سے استثناء کا فیصلہ دونوں اطراف کے سرحدی امور کے ذمہ دار حکام کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے ٹرانسپورٹرز کے ہونے والے اجلاسوں کے بعد کیا گیا۔ خیبر ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر شاکر افریدی نے ہفتے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان کی طرف سے شمشاد ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کا 25 رکنی وفد اجلاس میں شریک ہوا، جبکہ چند دن قبل ایسا ہی اجلاس جلال آباد میں ایک افغان قانون ساز کے گھر پر بھی ہوا تھا۔ فیصلے سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دونوں جانب کے ٹرک ڈرائیور اور کنڈکٹر ویزے سے مستثنا ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ کوئی تیسرا شخص بغیر ویزے کے ان کی گاڑی پر سوار ہوا تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی۔
ٹرانسپورٹ کا یہ سب مسئلہ ہے کہ یہ تجارت پہ بہت اثر پڑ جاتا ہے۔ ہم دونوں حکومتوں کو اپیل کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹوں کے ساتھ نرمی کرو، اس وجہ سے ٹرانسپورٹ پہ اثر پڑ جائے گا تو تجارت پہ بہت زیادہ اثر پڑ جاتا ہے اور حکومتوں کا بھی نقصان ہے۔
روا سال مئی اور پھر جون میں تورخم سرحد دو مرتبہ کئی روز تک بند رہی، جس کی وجہ سے یہاں ہونے والی غیر قانونی نقل و حرکت اور سرحد کی مؤثر نگرانی سے متعلق اقدام پر دونوں جانب اتفاق کا نہ ہونا تھا۔ گزشتہ ماہ تورخم سرحد پر پاکستان نے اپنی جانب ایک گیٹ کی تعمیر شروع کی تھی اور حکام کے بقول یہ سرحد پار سے آنے والوں کو باقاعدہ جانچ پڑتال کے بعد ملک میں داخلے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ تاہم افغان حکام نے اس گیٹ کی تعمیر پر اعتراض کیا اور کشیدگی بڑھنے کی صورت میں سیکورٹی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس میں دونوں جانب جانی نقصان بھی ہوا تھا۔ بعد ازاں سرحد پر کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے دونوں جانب کے اعلی سطحی رابطوں سے تورخم سرحد کھول دی گئی تھی۔ واضح رہے کہ آئندہ ہفتے پاکستان اور افغانستان کے اعلی عہدیداروں کا ایک اہم اجلاس کابل میں ہوگا، جس میں پاکستانی وفد کی قیادت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کریں گے۔ اس اجلاس میں دو طرفہ سرحد کی نگرانی سے متعلق امور پر بات چیت کی جائے گی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے بھارتی کشمیر میں ہندو بند دروازوں کے پیچھے متعدد اجلاسوں میں شرکت کی ہے، جہاں گزشتہ کئی روز کے دوران سیکیورٹی فوجوں اور فوجیوں کے درمیان جھڑپوں میں کوئی 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے یوسف جمیل۔
بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے سنیچر کو سری نگر کے ایک سرکاری مہمان خانے میں، جس کے ارد گرد سخت حفاظتی پہرا بٹھا دیا گیا ہے، مقامی عہدیداروں اور بعض تجارتی انجمنوں اور آئمہ مساجد کے ایک گروپ کے ساتھ بند کمرے میں ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران انہوں نے مدعوین سے بھارتی کشمیر کی صورتحال پر ان کی آرا طلب کیں اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے کی جا رہی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے ان سے مدد کی درخواست کی۔ سنیچر کی شام تک جن لوگوں نے ان سے ملاقاتیں کی تھیں ان میں اقلیتی کشمیری ہندوؤں کی تنظیم، کشمیری پنڈت سنگھر سمیتی کے صدر سنجے کمار تکو، ہاؤس بوٹ اور شکارا ایسوسیشن کے بعض نمائندے، سکھوں کا ایک وفد اور سابق بیوروکریٹس محمد شفیع پنڈت اور خورشید اے گنائی شامل ہیں۔ تاہم بھارتی کشمیر کی تقریباً تمام سرکردہ تجارتی انجمنوں اور سول سوسائٹی گروپس نے بھارتی وزیر داخلہ سے یہ کہہ کر ملنے سے انکار کیا ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب حفاظتی دستے ان کے اپنے الفاظ میں مقامی نوجوانوں کا قتل عام کر رہی ہیں اور پوری آبادی پر قہر ڈھایا جا رہا ہے، ان سے ملنا بیکار ہے۔ تاہم جن لوگوں نے بھارتی وزیر داخلہ سے ملاقاتیں کی ان میں صوبائی حکومت کی سرپرستی میں چلائے جا رہے وقف بورڈ سے وابستہ ایم اے مساجد کے ایک گروپ بھی شامل ہے، جسے ایک ایمبولنس گاڑی میں ڈل جھیل کے کنارے زبرون پہاڑیوں کے بیچوں بیچ واقع اس مہمان خانے تک لے جایا گیا جہاں بھارتی وزیر داخلہ وفود سے مل رہے ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق مختلف بھارت نواز سیاسی جماعتوں کے قائدین اور نمائندے بھی وزیر داخلہ سے الگ الگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، تاہم حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے ان سے نہ ملنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ سب سے بڑی مقامی بھارت نواز سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس نے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ وزیر داخلہ صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور گورنر نریندر ناتھ وہرا سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اتوار کو نئی دہلی روانہ ہونے سے پہلے پولیس، نیم فوجی دستوں، فوج اور سراغ رساں ایجنسیوں کے افسران کے ساتھ ایک اجلاس کے دوران وادی کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ واضح رہے بھارتی کشمیر میں 8 جولائی کو حفاظت دستوں کے ہاتھوں ایک معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ہلاک کیے جانے کے ساتھ ہی عوامی مظاہروں اور اس دوران پرتشدد واقعات پیش آنے کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہوا، جس کے دوران حفاظت دستوں کی فائرنگ میں اب تک تقریباً 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 3000 سے زائد افراد کے چوٹیں آئی ہیں۔ 1500 سے زائد حفاظتی اہلکار بھی پرتشدد واقعات کے دوران زخمی ہوئے ہیں۔ سری نگر اور وادی کشمیر کے تمام دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں گزشتہ 15 دن سے کرفیو جاری ہے، تاہم سنیچر کو راجناتھ سنگھ کی ہدایت پر 4 اضلاع سے کرفیو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا اور موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز پر عائد پابندی کو بھی ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارتی فضائیہ کے ایک طیارے کو لاپتہ ہوئے 24 گھنٹوں سے زائد وقت گزر گیا ہے۔ اس میں 29 افراد سوار تھے اور اسے خلیج بنگال کے ایک جزیرے پر اترنا تھا۔ طیارے پر سوار افراد میں 8 شہری بھی ہیں۔ خلیج بنگال میں لاپتہ طیارے کی تلاش کے لیے کم از کم 12 جہاز اور کشتیاں معمور کر دی گئی ہیں۔ AN-32 طیارہ جنوبی شہر چنائی سے جمعے کو مقامی وقت کے مطابق تقریباً 8 بجے صبح روانہ ہوا اور توقع تھی کہ 3 گھنٹوں کے بعد وہ پورٹ بلیئر پر اترے گا۔ حکام نے بتایا کہ طیارے کی پرواز کے قریب 15 منٹ کے بعد پائلٹ سے آخری بار رابطہ ہوا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اس طیارے کو اس ماہ 3 مرتبہ تکنیکی خرابی کا سامنا رہا، جس کے بعد اسے پرواز کے لیے کلیئر کر دیا گیا۔ جہاز کے لاپتہ ہونے کے وقت موسم کے بارے میں علم نہیں۔ اس وقت علاقے میں برساتی موسم ہے جو شدید طوفان اور تیز ہواؤں کا باعث بنتا ہے۔ افغانستان میں گزشتہ ماہ اغوا ہونے والی ایک بھارتی خاتون امدادی کارکن ہفتے کے روز بازیاب ہو گئیں۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے ٹویٹر پر تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جوڈٹ ڈی سوزا اب آزاد ہیں اور وہ شام تک اپنے وطن واپس پہنچ جائیں گی۔ تاہم نہ ہی سوراج اور نہ ہی کسی اور بھارتی عہدیدار نے ڈی سوزا کی بازیابی کی تفصیلات فراہم کی ہیں۔ 40 سالہ جوڈٹ ڈی سوزا 30 ملکوں میں تعلیم و صحت کے شعبوں میں معاونت کرنے والی بین الاقوامی تنظیم آغا خان فاؤنڈیشن کے لیے کام کرتی رہی ہیں اور انہیں 9 جون کو کابل میں ان کے دفتر کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے ورجینیا کے سینیٹر ٹیم کین کو اپنا نائب صدارتی امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ کین ڈیموکریٹک پارٹی کے معروف سیاستدان ہیں۔ وہ معتدل خیالات کے مالک ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ سے نالاں ووٹروں کو اپنی جانب کھینچنے کی کشش رکھتے ہیں، یا پھر ایسے ووٹروں کو اپنا کرنے کا گر جانتے ہیں جو پختہ طور پر کلنٹن کو اپنا امیدوار خیال نہیں کرتے۔ کلنٹن نے سی بی ایس نیوز کو بتایا کہ وہ کبھی الیکشن نہیں ہارے۔ وہ اعلی پائے کے میئر، گورنر اور سینیٹر رہ چکے ہیں اور ان کے خیال میں انتہائی باعزت سینیٹرز میں ایک ہیں۔ 58 سالہ کین منیسوٹا میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ہارورڈ سے وکالت کی تعلیم حاصل کی۔ صدر براک اوباما نے بھی ہارورڈ کے قانون کے اسی سکول سے تعلیم حاصل کی تھی۔ کین نے وسط امریکہ میں غربت کا قریب سے مشاہدہ کیا اور انہیں پتا ہے کہ غربت انسانی فطرت پر کیا اثرات ڈالتی ہے۔ انہوں نے جو وقت ہنڈورس میں گزارا. اس تجربے کی روشنی میں وہ امریکہ میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کو شہری بننے میں مدد فراہم کرتے رہے ہیں, جس بنا پر وہ ہسپانوی ووٹروں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. کین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز سن 1994 میں کیا, جب وہ ورجینیا کے شہر رچمنڈ میں سٹی کاؤنسلر بنے. پھر وہ اس شہر کے میئر منتخب ہوئے. 2002 میں وہ ریاست ورجینیا کے لیفٹیننٹ گورنر منتخب ہوئے اور سن 2006 میں ورجینیا کے گورنر منتخب ہوئے. امور خارجہ کے میدان میں بھی وہ وسیع تجربے کے مالک ہیں. کین کیتھولک ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر اسقاط حمل کے مخالف ہیں, لیکن اس ضمن میں وہ خواتین کو اس فیصلے کا اختیار دینے کے حامل ہیں. وہ بین البحر الکاہل تجارتی سمجھوتے کے بھی حامی ہیں, جن کے لبرل اور کنزرویٹو دونوں ہی مخالف ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی اپنا قومی کنونشن پیر کے روز فلیڈلفیا میں منعقد کرنے والی ہے. میونک پولیس کے سربراہ ہربر ساندرے نے ہفتے کو ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ 18 سالہ مشتبہ حملہ آور ایرانی نژاد جرمن شہری تھا. پولیس کے مطابق تاحال حملے کے محرکات واضح نہیں ہو سکے. فائرنگ کے اس واقعے میں 20 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے, جن میں سے کم از کم 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. پولیس کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں, لیکن اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں. میونک پولیس کے سربراہ ہربر ساندرے کے مطابق مشتبہ شخص کے دہشت گردوں سے کسی طرح کے تعلق کے بارے میں پولیس کے پاس پہلے سے معلومات نہیں ہے, تاہم ان کا کہنا ہے کہ ابھی تحقیقات جاری ہیں. اینی شاہدین کے مطابق حملہ آور نے اولمپیا شاپنگ سینٹر کے قریب جانے سے قبل قریبی سڑک پر کھڑے لوگوں پر بھی فائرنگ کی. فائرنگ کے اس واقعے کے دوران سینکڑوں پولیس اہلکاروں نے کارروائی میں حصہ لیا, جن میں خصوصی فورس کے دستے بھی شامل تھے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے جرمنی کے شہر میونک میں جمعے کے فائرنگ میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے, اور صدر نے کہا ہے کہ جرمنی امریکہ کا اتحادی ہے اور اسے ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کو تیار ہے. جرمنی کے شہر میونک میں جمعے کے روز ہونے والے اس حملے کی مذمت امریکہ کے محکمہ خارجہ نے بھی کی ہے, اور ایک بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ ہم ہلاک شدگان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور متعدد زخمیوں کی جلد صحت یابی کے خواہش مند ہیں. ترجمان نے کہا کہ ہم جرمن حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں, اور بحران کے اس لمحے میں ہمارے قریبی دوست اور اتحادی جرمنی کی جانب سے اعانت کی درخواست کی صورت میں درکار ہر طرح کی مدد کی فراہمی کو تیار ہیں. ترکی میں 1000 سے زائد نجی مدارس کو بند کر دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 یا اس سے بھی زیادہ تنظیموں اور فاؤنڈیشنز کو بند کیا گیا ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے ملک میں 3 ماہ کے لیے ہنگامی صورتحال کے نفاذ کے بعد اپنا پہلا حکم نامہ جاری کیا. صدر اردوان اور ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کے بعد صدر نے یہ بھی حکم دیا کہ مشتبہ افراد کو بغیر الزامات لاگو کیے 30 روز تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے, جو کہ اس سے پہلے محض 4 روز کی مدت تھی. گولن تحریک سے مبینہ طور پر ربط رکھنے والے جن 1229 فلاحی اداروں اور فاؤنڈیشنز کو بند کیا گیا ہے, ان میں 19 ٹریڈ یونینیں, 15 یونیورسٹیاں اور 35 میڈیکل ادارے بھی شامل ہیں. اردوان نے گزشتہ ہفتے کی ناکام بغاوت کے لیے مسلمان عالم فتح اللہ گولن کو مولد الزام ٹھہرایا ہے. امریکہ میں مقیم گولن نے اس الزام کو مسترد کیا ہے. ناکام بغاوت کے بعد 9000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا, جن میں 6000 فوجی بھی شامل ہیں, جنہیں بقول صدر اردوان مقدمے سے قبل کی حراست میں رکھا گیا ہے. بعض اندازوں کے مطابق تقریباً 50000 سرکاری عہدیداروں کو معطل کر دیا گیا ہے یا انہیں مستعفی ہونے کا حکم دیا گیا ہے. ان میں جج اور ماہرین تعلیم شامل ہیں. ادھر امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ترکی میں ہونے والی بغاوت کے بارے میں امریکہ کو کوئی علم نہیں تھا. ترک صدر رجب طیب اردوان نے 15 جولائی کو ترک حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام سازش کا امریکہ میں مقیم عالم دین فتح اللہ گولن جو ان کے ماننے والوں پر لگایا ہے. اوباما نے جمعے کے روز کہا کہ ایسی کوئی بھی بات جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اس حملے کی منصوبہ بندی میں امریکہ ملوث ہے یا اکثر غلط ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے صدر اردوان کو یہ بتا دیا تھا. ترک وطن کی بین الاقوامی تنظیم IOM نے بتایا ہے کہ اس سال بحیرہ روم پار کر کے یورپ جانے والے تقریباً 3000 پناہ گزین ہلاک ہو چکے ہیں. بیشتر اموات شمالی افریقہ سے اٹلی کے خطرناک سڑک راستے پر ہوئیں. جنیوا میں IOM کے صدر دفاتر سے VOA کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
4 سال پہلے جب سے تارکین وطن کے بحران نے یورپ کا رخ کیا ہے, یہ سال کا سب سے اولین حصہ ہے جب بحیرہ روم میں مرنے والوں کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی ہے. سن 2014 میں ستمبر میں یہ تعداد تھی, اور گزشتہ برس اکتوبر میں یہ تعداد 3000 ہوئی تھی. IOM کے ترجمان جول ملمن کہتے ہیں کہ اس سال جولائی کے آخر میں اس تعداد میں تارکین وطن کی ہلاکت تشویشناک ہے.
It's also very important to note that we are approaching the 250,000 arrival mark. Last year, we didn't hit 3,000 till almost a million people had come. So to have 3,000...
یہ باور کروانا بھی بہت اہم ہے کہ 250,000 لوگ پہنچ چکے ہیں. گزشتہ برس 3,000 کی تعداد اس وقت ہوئی تھی جب تقریباً 1,000,000 لوگ پہنچ چکے تھے. چنانچہ ایک سہمائی میں 3,000 لوگوں کی ہلاکت اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ راستہ کتنا ہلاکت خیز ہے. ملمن کہتے ہیں کہ ترکی سے یونان آنے والے تارکین وطن کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ بحری راستے سے سفر اور ہلاکتیں زیادہ تر سب سہارا افریقہ کے لوگوں کی ہو رہی ہیں جو شمالی افریقہ سے اٹلی کا خطرناک سفر کرتے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بحیرہ روم میں ہر روز تقریباً 20 تارکین وطن ہلاک ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئی او ایم کا عملہ اب لیبیا کے ساحلی محافظوں سے اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ اسمگلروں کی کشتیوں میں سوار ہونے والے لوگوں کو کن خطرات کا سامنا ہے. وہ کہتے ہیں
The Coast Guard has had some luck turning back voyages from Libya. We've heard in the last 6 weeks a number of cases where they've been able to
ساحلی محافظ کچھ کشتیوں کو لیبیا سے واپس بھیجنے میں کامیاب ہوئے ہیں. گزشتہ ہفتوں کے دوران ہمیں کئی ایسے واقعات کا علم ہوا ہے جب انہوں نے کشتیوں کو واپس بھیجا. وہ جس تعداد میں لاشیں جمع کر رہے ہیں وہ بھی تشویشناک ہے. چنانچہ اسے ایک کامیابی کہتے ہوئے ہمارے جذبات ملے جلے ہیں. آئی او ایم کے تحت لیبیا سے ترک وطن کرنے والوں کو واپس بھیجنے اور دوبارہ ملانے کا ایک رضاکارانہ پروگرام جاری ہے. ملمن کہتے ہیں کہ ان کا ادارہ ہزاروں ایسے تارکین وطن کو سب سہارا افریقہ میں دوبارہ ان کے گھروں میں بھیجوانے میں کامیاب ہوا ہے جو راستے میں پھنسے ہوئے تھے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک اندازے کے مطابق 33,00,000 مسلمان امریکی امریکہ کی آبادی کے ایک چھوٹے حصے کی نمائندگی کرتے ہیں, لیکن سوئنگ سٹیٹس کہلانے والی ریاستوں میں جہاں ووٹر کسی بھی سیاسی پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہیں وہاں اس کمیونٹی کا آنے والے صدارتی انتخابات میں عام کردار ہو سکتا ہے. واشنگٹن میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کیئر نے جب 2016 کے لیے مسلم ووٹ کیمپین کا آغاز کیا تو اس کا مقصد 1,000,000 ووٹروں کو ووٹ دینے پر آمادہ کرنا تھا. کیئر میں سرکاری امور کے ڈائریکٹر رابرٹ میکا کہتے ہیں کہ اس تحریک کے زمین ملک بھر میں کمیونٹیز کے اندر کام کریں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اسلامی کمیونٹی سینٹرز کے پاس وہ وسائل موجود ہیں جو ووٹروں کے اندراج کے لیے ضروری ہیں. پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق مسلمان امریکی آبادی کے 1-2% حصے پر مشتمل ہیں جو کسی صدارتی انتخاب میں کسی کو کامیاب کرانے یا ناکام کرنے کے لیے کافی نہیں, لیکن ان کا کردار اہم ضرور ہے اور خاص طور پر فلوریڈا, اوہائیو اور ورجینیا جنہیں سوئنگ سٹیٹس سمجھا جاتا ہے. اس ہفتے قوم سے خطاب میں سینیٹر الزبتھ وارن بھی صدر اوباما کے ہمراہ تھیں تاکہ یہ بیان کیا جا سکے کہ ایک ایسے مالی بحران کے بعد کتنی پیش رفت ہوئی جب وال اسٹریٹ میں عدم استحکام کی وجہ سے لاکھوں امریکیوں کو اپنی ملازمتوں, اپنے گھروں اور اپنی بچتوں سے محروم ہونا پڑا. سینیٹر وارن نے وال اسٹریٹ میں ان اصلاحات کی اہمیت بیان کی جنہیں صدر اوباما نے قانون کی حیثیت دی اور جن کے تحت کئی نسلوں میں صارفین کو مضبوط ترین تحفظ حاصل ہوا ہے. مالی نظام کو محفوظ لچکدار بنانے کے ساتھ ساتھ ان اصلاحات کے تحت صارفین کے مالی تحفظ کا ادارہ کنزیومر فائنینشیل پروٹیکشن بیورو یعنی سی ایف پی بی کا بھی وجود میں آیا تھا. اور چین میں شدید طوفانی بارشوں, سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 87 افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں. خبریں ختم ہوئیں. جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں ایڈس پر بین الاقوامی کانفرنس میں ایک نئے فنڈ کے تحت پہلی بار ایل جی بی ٹی کے نام سے معصوم کمیونٹی میں اس مرض کے مقابلے کے لیے رقوم جاری کی گئی. ہم جنس پرست عورتوں, مردوں, دونوں جنسوں کی خصوصیات یا دونوں جنسوں کی طرف کشش رکھنے والے اور مخنث افراد پر مشتمل کمیونٹی یا ایل جی بی ٹی کے لیے $1 کروڑ کا یہ فنڈ پچھلے سال نومبر میں قائم کیا گیا تھا جو ایڈس کے خلاف مدد کے لیے صدر کے ہنگامی منصوبے یعنی پیپ فار اور ایلٹن جان ایڈس فاؤنڈیشن کی مشترکہ کوشش تھی. وائس آف امریکہ کے جو ڈی کپوا کی رپورٹ کی مزید تفصیلات انجم ہیرل گل سے سنیے.
ایل جی بی ٹی فنڈ نے ایچ آئی وی ایڈس کے بین الاقوامی اتحاد اور ایم ایس ایم اور ایچ آئی وی پر عالمی فورم کے لیے اپنی پہلی گرانٹس جاری کی. یہ رقوم ہنگامی صورتحال میں فوری مدد کے لیے استعمال کی جائیں گی, مثلاً شفا خانوں میں دواؤں کے فقدان یا سرگرم کارکنوں کی گرفتاری وغیرہ. یہ رقوم سیاسی اور قانونی مہموں کے طویل مدتی منصوبوں سے منسلک اخراجات کے لیے بھی استعمال کی جائیں گی. ایڈ سن 2016 کانفرنس کے صدر کرس بائرر کا کہنا ہے کہ ایل جی بی ٹی کمیونٹی ایچ آئی وی ایڈ سے بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امتیازی قوانین تعصب اور اس مرض کے ساتھ منسلک بدنامی اور رسوائی کا پہلو اس کے علاج اور روک تھام کے طریقوں تک رسائی کا راستہ روک رہے ہیں. کرس بائرر کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج سن 2016 میں اپنی ہی جنس کے لوگوں کے ساتھ جنسی عمل 76 ملکوں میں ابھی تک ایک جرم ہے. ہم ایسے لوگوں کو کس طرح ایچ آئی وی ایڈز کے سلسلے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں جن کی حقیقی زندگیوں، شناخت، طرز عمل اور تعلقات کی نوعیت کو جرم شمار کیا جاتا ہو؟ یو ایس گلوبل ایڈز کے رابطہ کار اور پیپ فار کی سربراہ ڈیبورا برکس کا کہنا ہے کہ یہ ہم جنس پرستوں کی کمیونٹی تھی جنہوں نے امریکہ میں ایچ آئی وی ایڈز کے خلاف جنگ شروع کی اور اس کی قیادت کی. وہ کہتی ہیں کہ اس وبا کے ابتدائی برسوں میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے اور مزید ہزاروں افراد یہ مطالبہ لیے سڑکوں پر نکلے کہ اس مرض کے خلاف کچھ کیا جائے. ڈاکٹر برکس کا کہنا ہے کہ سن 1981 میں اس وبا کے آغاز کے بعد سے اس کی روک تھام کے لیے کافی پیش رفت ہو چکی ہے، لیکن بہت سے لوگ آج بھی خطرے سے دوچار ہیں. ڈیبورا برکس کے الفاظ، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آج آپ میں اس مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے تو معمول کی طبعی عمر تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اس مرض کی تشخیص جلد ہو جانی چاہیے. اور چاہے آپ لاس اینجلس میں رہنے والے رنگدار نوجوان ہوں یا کیمرون کے شہر لمبا کے ایک اہم جنس پرست، اور آپ میں یہ تشخیص بہت دیر سے ہوتی ہے تو یہ موقع پرست انفیکشن آپ کو بہت بے وقت موت یا ایک بہت مشکل زندگی کی جانب دھکیل دیتی ہے. اس کی وجہ وہ نقصان ہے جو آپ کے مدافعتی نظام کو پہنچ چکا ہے. ڈاکٹر برکس کہتی ہیں کہ ایل جی بی ٹی کمیونٹی کو اندھیروں میں جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ایڈز پر بین الاقوامی کانفرنس میں اپنے اجلاس سے پہلے سر ایلٹن جان اور ان کے ساتھی ڈیوڈ فرنش اور جنوبی افریقہ کے صحت کے وزیر نے ڈربن میں ایک شفا خانے کا دورہ کیا جس میں ایل جی بی ٹی کمیونٹی کے افراد کو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. ایلٹن جان کا کہنا ہے کہ 16 سال پہلے اس شہر میں ایڈز پر ہونے والی کانفرنس کے بعد سے اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے. ایلٹن جان کے الفاظ، میرے لیے یہ بہت حیران کن تجربہ تھا کیونکہ بہت سال پہلے جب میں ڈیوڈ کے ساتھ اپنے ایک پہلے فیلڈ ٹرپ پر ڈربن آیا تھا اور میں نے ایک کیفے یا ریستوران کے اوپری ایک کمرے میں ایل جی بی ٹی کمیونٹی کے کچھ سفید فام ارکان سے ملاقات کی تھی، اور ان میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ان کی تصویریں اتاری جائیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں اخبارات کے صفحات پر دیکھا جائے، کیونکہ اگر انہیں تصویر میں میرے ساتھ دیکھ لیا جاتا تو وہ ہم جنس پرست کے طور پر پہچانے جاتے اور ان پر جسمانی حملہ ہو سکتا تھا. ان کا کہنا ہے کہ ایچ آئی وی ایڈز کے خاتمے کے لیے مزید سائنسی تحقیقات کی ضرورت ہے. ایلٹن جان کے الفاظ،
If you give people love and compassion and you include them,
اگر آپ ایل جی بی ٹی جیسے لوگوں کو ٹیکے کے ذریعے نشہ استعمال کرنے والوں کو، جنسی پیشہ کرنے والوں کو، مقنسوں کو محبت دیں، ان سے درد مندی سے پیش آئیں اور انہیں خود میں شامل کریں اور انہیں پیچھے نہ چھوڑیں، آپ نسل انسانی میں سے کسی کو پیچھے نہ چھوڑیں، آپ ان سب کو اپنے ساتھ شریک کریں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ایڈز کے خاتمے کے لیے چلائی جانے والی یہ مہم بری طرح ناکام ہو جائے گی. ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ احساس ہے کہ افریقہ میں ایل جی بی ٹی کے حقوق کا حصول آسان نہیں ہوگا. ان کے الفاظ،
I know that certain governments in Africa will not respond to someone like me telling me.
مجھے معلوم ہے کہ افریقہ میں کچھ حکومتیں مجھ جیسے لوگوں کو جو انہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو وہ کرنا چاہیے، مثبت جواب نہیں دیں گی. جب تک ایسا ہوتا ہے تو اس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے. جو کچھ میرے بس میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر شفا خانے اس وجہ سے بند ہوتے ہیں کہ وہ ایل جی بی ٹی ہیں تو ہم انہیں ادویات دے سکتے ہیں، اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو ہم انہیں قانونی امداد فراہم کر سکتے ہیں، ہم ان کی موقع پر مدد کر سکتے ہیں، اور جہاں تک ان ملکوں کا تعلق ہے تو کون جانے یہ ہونے میں ممکن ہے 50 برس لگ جائیں، لیکن میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ صورتحال تبدیل ہوگی. سر ایلٹن جان نے ایڈز کانفرنس کے شرکا کو بتایا کہ کسی بھی انسان کو پیچھے نہ چھوڑنا جائے، چاہے اس کی جو بھی رنگت، جنس سے متعلق طرز عمل یا مذہبی عقیدہ ہو. انہوں نے کہا کہ ہر انسان کو مساوی پیدا کیا گیا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہر سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کے روز ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران طاقتور بم دھماکے میں کم از کم 61 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ اطلاع افغانستان کی وزارت صحت کے ترجمان نے بتائی۔ ترجمان محمد اسماعیل کاواسی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 207 افراد زخمی بھی ہوئے۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب نسلی ہزار افراد نے ہزاروں کی تعداد میں کابل کے گلی کوچوں میں مارچ کیا۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ایک مجوزہ بجلی کی لائن کو ان کے غربت زدہ وسطی صوبے بامیان میں سے گزارا جائے۔ عینی شاہدوں اور صحافیوں نے دھماکے کی پر لاشیں دیکھیں اور اندازہ ہے کہ یہ حملہ ایک خودکش بمبار کی کارروائی تھی۔ افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امکان یہی ہے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ دہشت گرد گروپ داعش سے منسلک ایک ویب سائٹ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو خودکش حملہ آوروں نے بم دھماکے کیے، لیکن افغان عہدیداروں کے مطابق ابھی اس بات کا تعین کرنا باقی ہے۔ طالبان کے ایک ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ان کے گروپ کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ادھر پاکستان نے کابل میں بم دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردی ایک مشترکہ دشمن ہے اور اسے اجتماعی اور مربوط کوششوں سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کے ٹرانسپورٹرز کو تورخم سرحد پار کرنے کے لیے ویزا میں استثناء مل گیا ہے۔ انکرا کی خواہش ہے کہ پاکستان ترک مذہبی رہنما فتح اللہ گولن کے خلاف، جن پر ترکی میں ناکام بغاوت کی منصوبہ بندی اور پشت پناہی کا الزام ہے، ترکی کی مدد کرے۔ حکومت پاکستان نے اس بارے میں سرکاری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اسلام آباد میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ وہ کچھ وقت سے گولن سے تعلق رکھنے والے تعلیمی گروپ کے خلاف انتظامی کارروائی کرنے کے لیے آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن انکرا سے بغاوت کے بعد اس گروپ کے خلاف دباؤ بڑھا دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان میں ترکی کے سفیر نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اسلام آباد حکومت اپنے ہاں قائم ترک مبلغ فتح اللہ گولن کے اداروں پر نظر رکھے گی اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ترک سفیر صادق بابر گرگن نے یہ بات اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہی۔ ترکی میں صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کے خلاف ناکام بغاوت کا الزام، ترک حکام نے امریکہ میں مقیم ترک نژاد مذہبی رہنما فتح اللہ گولن پر عائد کیا تھا۔ لگ بھگ ایک دہائی سے زائد عرصے سے امریکہ میں خود ساختہ جلا وطنی گزارنے والے فتح اللہ گولن کا کہنا ہے کہ ترکی میں بغاوت کی کوشش میں ان کا کوئی کردار نہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے ترک حکومت کے دعوے کو مسترد کر دیا تھا۔ فتح اللہ گولن کی تحریک کے تحت پاکستان میں بھی لگ بھگ 20 تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ اسلام آباد میں سفیر صادق بابر نے کہا کہ ترکی نے اپنے دوست ممالک سے کہا ہے کہ وہ فتح اللہ گولن سے وابستہ سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ پاکستان کے سرکاری خبر سان ادارے اے پی پی کے مطابق سفیر صادق بابر نے کہا کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان اس معاملے سمیت دیگر امور پر قریبی رابطے ہیں، تاہم انہوں نے اس کی مزید وضاحت نہیں کی۔ ترک سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان ترکی کا ہمیشہ ایک اچھا دوست رہا ہے، اور ان کے بقول تمام ہی شعبوں میں دونوں ممالک کا قریبی تعاون رہا ہے۔ ترکی کے سفیر کے بیان پر پاکستان کی حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کوئی بھی فیصلہ ملک کے مفاد کو مد نظر رکھ کر ہی کیا جائے گا۔
دیکھیں، بالکل ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے امبیسڈر آف ترکی کا بڑا کلیئر ہے، اور ان کے جو اپنے ملک کے اندرونی مسائل ہیں ان میں گولن کا ایشو جو سیریس ایشو ہے۔ پاکستان کی حکومت یقیناً ان باتوں کا جائزہ لے گی، اور اگر ہم محسوس کریں گے کہ کوئی الیگل ایکٹیویٹی پاکستان میں وہ کر رہے ہیں، وہ کسی بھی تناظر میں ہو، وہ کسی ایک پوائنٹ آف ویو کو پاکستان میں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہوں، یا وہ کوئی پاکستان کے اندر کسی ایسی قوت کی نمائندگی کر رہے ہوں جو پاکستان کے انٹرسٹ میں نہ ہو، تو پاکستان ہم اس بات کا نوٹس ضرور لیں گے۔ لیکن جو بھی چیز ہم ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ پاکستان کے مفاد میں ہوگی، تو پھر ہی ہم کوئی ایکشن لیں گے۔
رانا افضل کا کہنا تھا کہ صرف الزامات کی بنیاد پر کسی کے خلاف کاروائی کرنا ممکن نہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اگر کوئی الیگیلٹی ہمیں نظر نہیں آئی اور ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو پھر ایکشن لینے کے لیے ہمیں بڑا اس کو بڑی سمجھداری سے اور سوچ بچار کے بعد دیکھنا ہوگا. لیکن صرف ترکی کے امبیسڈر کے بیان پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایکشن نہیں لیں گے. ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو رکھے اور پاکستان کے قوانین کے مطابق اگر کوئی ان کی ایکٹیویٹی ہوگی تو پھر ہی سوچا جا سکے گا. میں پاکستان کی فورن پالیسی اور یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لاز کی وائلیشن کے اوپر ہی صرف ایکشن لے سکتے ہیں, اور وہ لوگ پاکستان میں جو انہوں نے ادارے بنائے ہیں وہ اجازت لے کے بنائے ہیں, اور اگر اس اجازت کی کنڈیشنز کو وائلیٹ کیا گیا ہوگا تو پھر ہی ہم سوچیں گے کہ ہم نے کچھ ایکشن لینا ہے.
واضح رہے کہ پاکستان کی حکومت نے ترکی میں بغاوت کی کوشش کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس طرح ترک عوام نے اس کا مقابلہ کیا وہ قابل ستائش ہے. ترکی میں بغاوت کی کوشش ناکام بنائے جانے کے بعد حکومت نے اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی شروع کر رکھی ہے, اور فوج کے اعلی افسران سمیت ہزاروں افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. ترک حکومت نے ملک میں 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. بین الاقوامی برادری کی طرف سے ترکی سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کارروائی کے دوران انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے بھارتی کشمیر میں بند دروازوں کے پیچھے متعدد اجلاسوں میں شرکت کی ہے, جہاں گزشتہ کئی روز کے دوران سیکیورٹی فوجوں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں کوئی 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں زخمی بھی ہیں. بھارتی فضائیہ کے ایک طیارے کو لاپتہ ہوئے 24 گھنٹوں سے زائد وقت گزر گیا ہے, اور اس میں 29 افراد سوار تھے اور اسے خلیج بنگال کے ایک جزیرے پر اترنا تھا. طیارے پر سوار افراد میں 8 شہری بھی ہیں. خلیج بنگال میں لاپتہ طیارے کی تلاش کے لیے کم سے کم 12 جہاز اور کشتیاں معمور کر دی گئی ہیں. افغانستان میں گزشتہ ماہ اغوا ہونے والی ایک بھارتی خاتون امدادی کارکن ہفتے کے روز بازیاب کر لی گئیں. بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے ٹویٹر پر تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جوڈت ڈی سوزا اب آزاد ہیں اور وہ شام تک وطن واپس پہنچ جائیں گی. تاہم نہ ہی سوراج اور نہ ہی کسی اور بھارتی عہدیدار نے ڈی سوزا کی بازیابی کی تفصیلات فراہم کی. 40 سالہ جوڈت ڈی سوزا 30 ملکوں میں تعلیم و صحت کے شعبوں میں معاملت کرنے والی بین الاقوامی تنظیم آغا خان فاؤنڈیشن کے لیے کام کرتی رہی ہیں, اور انہیں 9 جون کو کابل میں ان کے دفتر کے باہر سے اغوا کر لیا گیا تھا. امریکہ میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے ورجینیا کے سینیٹر ٹیم کین کو اپنا نائب صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے. کین ڈیموکریٹک پارٹی کے معروف سیاستدان ہیں. وہ معتدل خیالات کے مالک ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ سے نالاں ووٹروں کو اپنی جانب کھینچنے کا گر جانتے ہیں, اور پختہ طور پر کلنٹن کو اپنا امیدوار خیال نہیں کرتے. کلنٹن نے سی بی ایس نیوز کو بتایا کہ وہ کبھی الیکشن نہیں ہارے. وہ اعلی پائے کے میئر, گورنر اور سینیٹر رہ چکے ہیں, اور ان کے خیال میں انتہائی باعزت سینیٹرز میں سے ایک ہیں. کینٹ نے وسط امریکہ میں غربت کا قریب سے مشاہدہ کیا, اور انہیں پتا ہے کہ غربت انسانی فطرت پر کیا اثرات ڈالتی ہے. انہوں نے جو وقت ہنڈرس میں گزارا اس تجربے کی روشنی میں وہ امریکہ میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کو شہری بننے میں مدد فراہم کرتے رہے, جس بنا پر وہ ہسپانوی ووٹروں کو اپنی جانب متوجہ کر سکتے ہیں. میونخ پولیس کے سربراہ ہربرٹ اندرے نے ہفتے کو ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ 18 سالہ مشتبہ حملہ آور ایرانی نژاد جرمن شہری تھا. پولیس کے مطابق تاحال اس حملے کے محرکات واضح نہیں ہیں. فائرنگ کے اس واقعے میں 20 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے, جن میں کم از کم 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. جرمنی کی چانسلر اینگلا مرخیل نے کہا ہے کہ جرمنی میں ایک ہفتے کے دوران 2 حملوں کے تناظر میں جرمنی کی سیکیورٹی سروس تمام افراد کی سلامتی اور آزادی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی. انہوں نے کہا کہ اس بات کا پتہ لگایا جائے گا کہ میونخ میں کیے جانے والے اس حملے کا محرک کیا تھا. ہم کلہاڑی سے حملہ کرنے والے شخص کے بارے میں بھی معلوم کریں گے کہ اسے انتہا پسند کیسے بنا دیا گیا. جرمنی اور اس کی سیکیورٹی فوجیں جرمنی میں تمام لوگوں کی سلامتی اور آزادی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گی. برلن میں رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے ہفتے کے روز چانسلر مرخل نے کہا کہ میونخ میں جمعے کی رات کی تباہی اور پیر کے روز ٹرین پر کلہاڑی سے حملے سے جرمنی کے افراد یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کون سی جگہ محفوظ ہیں. امریکہ نے جرمنی کے شہر میونخ میں جمعے کے روز ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے. ایک بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ ہم ہلاک شدگان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور متعدد زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے خواہش مند ہیں. ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ہم جرمن حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں, اور بحران کے اس لمحے میں ہمارے قریبی دوست اور اتحادی جرمنی کی جانب سے اعانت کی درخواست کی صورت میں درکار ہر طرح کی مدد کی فراہمی کو تیار ہیں. ترکی میں 1000 سے زائد نجی مدارس کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 یا اس سے بھی زیادہ تنظیموں اور فاؤنڈیشنز کو بھی بند کر دیا گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ملک میں 3 ماہ کے لیے ہنگامی صورتحال کے نفاذ کے بعد اپنا پہلا حکم نامہ جاری کیا۔ صدر اردوان اور ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کے بعد صدر نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مشتبہ افراد کو بغیر الزامات لاگو کیے 30 روز تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے، جو کہ اس سے پہلے محض 4 روز کی مدت تھی۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ترکی میں ہونے والی بغاوت کے بارے میں امریکہ کو کوئی علم نہیں تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے 15 جولائی کو ترک حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام سازش کا امریکہ میں مقیم عالم دین فتح اللہ گولن یا ان کے ماننے والوں پر الزام لگایا تھا۔ صدر اوباما نے جمعے کے روز کہا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں جس میں کہا گیا ہو کہ اس حملے کے منصوبہ بندی میں امریکہ ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے صدر اردوان کو یہ بات بتا دی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق 33 لاکھ مسلمان امریکی امریکہ کی آبادی کے ایک چھوٹے حصے کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن سوئنگ سٹیٹس کہلانے والی ریاستوں میں جہاں ووٹر کسی بھی سیاسی پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہیں، وہاں اس کمیونٹی کا آنے والے صدارتی انتخابات میں اہم کردار ہو سکتا ہے۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر براک اوباما کے ہمراہ اس ہفتے سینیٹر الزبتھ وارن بھی تھیں تاکہ یہ بیان کر سکیں کہ ایک ایسے مالی بحران کے بعد کتنی پیش رفت ہوئی جب وال اسٹریٹ میں عدم استحکام کی وجہ سے لاکھوں امریکیوں کو اپنی ملازمتوں، اپنے گھروں اور اپنی بچتوں سے محروم ہونا پڑا۔ سینیٹر وارن نے وال اسٹریٹ میں ان اصلاحات کی اہمیت بیان کی جدھر صدر اوباما نے قانون کی حیثیت دی ہے۔ چین میں شدید طوفانی بارشوں، سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 87 افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں۔ موسمیات سے متعلق عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ موجودہ سال کے پہلے نصف حصے کا موسم تاریخ کا گرم ترین موسم تھا، جو اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ عالمی حدت میں توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جنیوا میں قائم اقوام متحدہ کے اس ادارے نے جمعرات کے روز خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سن 2016 تاریخ کا گرم ترین سال بننے کی جانب بڑھا ہے۔ وائس آف امریکہ کی زلیتسکا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ موسمیات کے عالمی ادارے نے آب و ہوا کی تبدیلی پر پچھلے سال پیرس میں طے پانے والے معاہدے پر جتنی جلد ممکن ہو سکے عمل درآمد کرانے کے لیے دستخطوں کی مہم شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے سنی۔
موسمیات کے عالمی ادارے یعنی WMO نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ جون کا مہینہ زمین اور سمندروں کے لیے مسلسل 14واں گرم ترین مہینہ تھا۔ یہ 20ویں صدی کے اوسط درجہ حرارت کے مقابلے میں بلند درجہ حرارت کا لگاتار 378واں مہینہ بھی تھا۔ آب و ہوا پر WMO کے ایک ماہر ڈیوڈ کالسن کہتے ہیں،
What we've seen so far for the first 6 months of 2016,
ہم اب تک جو کچھ دیکھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ سن 2016 کے پہلے 6 مہینے حقیقتاً تشویشناک ہیں۔ اقوام متحدہ کے موسمیات سے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ سال اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ کرۂ ارض اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے اور کم تر وقت میں گرم ہو سکتا ہے جتنا کہ پہلے اندازہ لگایا گیا تھا۔ شمالی نصف کرہ جس میں امریکی ریاست الاسکا، کینیڈا اور روس شامل ہیں، خلاف معمول گرم درجہ حرارت کا نظارہ کر چکے ہیں۔ ایک بار پھر ڈیوڈ کالسن کے الفاظ،
I think we're very uncomfortable at how much this surprised us, which might be just a little more cautious way of saying fearful about.
میرا خیال ہے کہ ہم اس بارے میں بہت تشویش میں ہیں کہ درجہ حرارت میں یہ اضافہ ہمیں کس حد تک حیران کر سکتا ہے۔ زیادہ محتاط انداز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اس بارے میں فکر مند ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا۔ اس اضافے پر اگر ہم موجودہ سال میں اتنے حیران ہو سکتے ہیں تو آگے چل کر آب و ہوا کی تبدیلی ہمیں مزید کتنا حیران کرے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا اخراج بھی، جس پر عالمی تپش میں اضافے کی ذمہ داری عائد کی جاتی ہے، اپنی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ماحول سے متعلق ایک ادارے گرین پیس کے چیف سائنٹسٹ ڈاک پر اس خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں،
What the WMO are showing is that temperature is going up alongside the increases in carbon dioxide. There's really no doubt that
موسمیات کے عالمی ادارے کے سائنسدان یہ بتا رہے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عالمی حدت میں اضافہ کرنے والی یہ گیسیں اس نوعیت کی تبدیلیوں کا سبب بن رہی ہیں جو ہم درجہ حرارت میں اضافوں، قطبی علاقوں اور گرین لینڈ پر موجود برفانی تہہ کے لیے خطروں اور اسی طرح کی دوسری چیزوں میں دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اب ہمارے پاس اس مسئلے کے مقابلے کے لیے ضائع کرنے کا کوئی وقت باقی نہیں رہا اور ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے ڈاگ فر کے۔ پیرس میں گلوبل وارمنگ پر ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کے آغاز کے سلسلے میں 200 ملکوں کے نمائندے اس سال نومبر میں مراکش میں اجلاس کر رہے ہیں، جس کا مقصد عالمی درجہ حرارت کو صنعتی دور سے پہلے کے درجہ حرارت سے 2 درجے سینٹی گریڈ سے اوپر سطح تک کے لیے کافی نیچے لانا ہے، جو آسان کام نہیں ہے۔ فرانس کے ماحولیات، پائیدار ترقی اور توانائی کے وزیر مسٹر رائل کہتے ہیں، گزشتہ دسمبر میں طے پانے والے پیرس معاہدے اور 22 اپریل کو اس پر دستخط ہونے اور نومبر میں ہونے والے اجلاس کے حوالے سے یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ یقینی بنائیں کہ کم از کم 55 ملک جو گرین ہاؤس گیسوں کے 55% حصے کے ذمہ دار ہیں پیرس معاہدے کی توثیق کریں۔ یہ تھے فرانس کے ماحولیات اور توانائی کے وزیر مسٹر رائل۔ اور چاہے یہ ہدف نومبر میں حاصل ہو بھی جائیں، کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ اس بہت تاخیر کے حوالے سے یہ کامیابی بہت معمولی ہو۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ترکی میں 15 اور 16 جولائی کو ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کے بعد امریکہ ترکی کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترکی کی حکومت کے مطابق اس ناکام بغاوت کے دوران 200 سے زیادہ افراد ہلاک اور 1400 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ برسلز میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا کہ ترکی نیٹو کا ایک اہم اتحادی اور شراکت دار ہے۔ جان کیری کا کہنا تھا کہ امریکہ پوری طرح سے ترکی کی منتخب قیادت کے ساتھ کھڑا ہے، اور جب بغاوت کا آغاز ہوا تھا تو صدر باراک اوباما اور خود انہوں نے جمہوری طور پر منتخب اردوان حکومت کی حمایت میں بیانات دیے تھے۔ تاہم وزیر خارجہ جان کیری نے ترکی کی حکومت پر بھی زور دیا کہ وہ ملک کے جمہوری اداروں اور قانون کی حکمرانی کے لیے احترام کے اعلیٰ ترین معیار برقرار رکھنے کا مظاہرہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یقیناً بغاوت کا ارتکاب کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے بہت دور تک جانے کے لیے بھی خبردار کرتے ہیں، اور ہم جمہوری قوانین کی بالادستی کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیں گے۔ بغاوت کے بعد فوج، عدلیہ اور دیگر شعبوں سے ہزاروں افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اردوان حکومت کی جانب سے صحافیوں اور حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے اخبارات کے خلاف کارروائیوں نے امریکہ اور دیگر ممالک کی تشویش میں اضافہ کیا ہے۔ اس سال مئی میں دفتر خارجہ کے ترجمان جان کربی نے حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ آئین اور او ایس سی ای کے تحت بنیادی جمہوری اصولوں سے وابستگی کا احترام کرے، جن میں آزاد و خود مختار عدلیہ اور آزادی اظہار شامل ہے۔ اس ہفتے ہونے والی ایک پریس بریفنگ میں دفتر خارجہ کے نائب ترجمان مارک ٹونر نے اردوان حکومت کے لیے امریکہ کی حمایت کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے با اصرار کہا تھا کہ ترکی جیسی منتخب حکومت کو برطرف کرنے کی کوشش کی کوئی توجیہ موجود نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ سیاسی انتشار اور اتھل پتھل کے بعد بہت سے ممالک اضطراری طور پر رد عمل میں بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ترک قیادت پر زور دیا کہ وہ ترک عوام کے لیے اہم جمہوری اقدار کو مد نظر رکھیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس فیچر کو ہمارے لیے نصرت شبنم نے تحریر کیا۔ لوگوں کو اچھی غذا اور ورزش کے علاوہ اپنی فہرست میں ایک صحت مند عادت کو بھی شامل کرنے پر غور کرنا چاہیے کہ وہ رات میں گھر کی بتیاں بجھا دیں۔ یہ تجویز ایک نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے پیش کی ہے جنہیں مصنوعی روشنی کے صحت پر منفی اثرات ملے ہیں۔ جریدہ سیل پریس جرنل میں شائع ہونے والی تازہ ترین تحقیق میں محققین نے خبردار کیا ہے کہ مصنوعی روشنیاں ہمیں جسمانی طور پر کمزور کر سکتی ہیں اور پٹھوں اور ہڈیوں کی بیماریوں میں مبتلا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ جانوروں پر کی جانے والی طبی تحقیق کی اہم مصنف یوہانا مائر تھیں، جو ہالینڈ کی ایک یونیورسٹی میڈیکل سینٹر سے منسلک ہیں۔ وہ اپنے تحقیقی پیپر میں لکھتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ روشنی اور اندھیرے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا یا صحت متاثر نہیں ہوتی، لیکن دنیا بھر کی تجربہ گاہوں سے جمع کیے جانے والے مطالعاتی جائزے سب ایک ہی سمت میں اشارہ کر رہے تھے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ماحولیاتی ردھم یا دن اور رات کے قدرتی چکر ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں، جبکہ دن اور رات کے قدرتی چکر کی عدم موجودگی کا نتیجہ متعدد صحت کے مسائل کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ان صحت کے مسائل میں مدافعتی نظام کی سوزش، پٹھوں کا نقصان اور ہڈیوں کی بیماریوں کی ابتدائی علامات شامل ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق مطالعے میں ظاہر ہونے والی جسمانی تبدیلیاں کمزوری کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، جو عام طور پر زیادہ عمر والے جانوروں اور انسانوں میں دیکھی جاتی ہیں۔ تاہم محققین کو وہاں ایک حوصلہ افزا بات بھی نظر آئی۔ محقق یوہانا مائر نے کہا کہ خوشخبری یہ ہے کہ ہم پر یہ بھی ظاہر ہوا کہ صحت پر ہونے والے یہ منفی اثرات واپس ہو سکتے ہیں جب قدرتی دن اور رات کے چکر کو بحال کیا جاتا ہے۔ دن اور رات کے چکر سے محرومی اور بیماریوں کے درمیان تعلقات پر تحقیقات کے لیے محقق مائر اور ان کے ساتھیوں نے چوہوں کو مسلسل 24 ہفتوں تک مصنوعی روشنی کی زد میں رکھا اور ان کی صحت کا جائزہ لیا۔ جانوروں کے دماغ کی سرگرمیوں کے مطالعے کے نتیجے سے ظاہر ہوا کہ مسلسل روشنی نے دماغ کے مرکزی سرکیڈیم ردم کے عام پیٹرن کو متاثر کیا تھا، جبکہ دن اور رات کے قدرتی عمل میں مداخلت اور سرکیڈین ردھم کے لیے رکاوٹ نے جانوروں میں پٹھوں کے نقصان کو ظاہر کیا تھا۔ محققین نے جب چوہوں کو واپس 2 ہفتوں کے لیے قدرتی ماحول میں رکھا تو سرکیڈین پیس میکر میں SCN نیورونز تیزی سے نارمل ردھم میں واپس آ گئے اور جانوروں کی صحت پر مرتب ہونے والے منفی اثرات ختم ہونے لگے اور ان کی صحت بہتر ہو گئی۔ محققین کے مطابق دنیا کی 75% آبادی رات میں مصنوعی روشنیوں کی زد میں ہوتی ہے، خاص طور پر مصنوعی روشنیوں کی نمائش ہسپتالوں اور نگہداشت کے یونٹ میں زیادہ عام ہے، جبکہ رات کی نوکری کرنے والے افراد بھی مسلسل روشنی میں رہتے ہیں۔ محققین نے تجویز کیا ہے کہ مصنوعی روشنی کے مسلسل استعمال کے لحاظ سے خاص طور پر معمر اور کمزور افراد کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آئیے آج آپ کو ایک ایسے امریکی ڈاکٹر کے بارے میں بتائیں جو ننھے دلوں کا علاج کرتے ہیں۔ ایک عشرے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ بچوں کے دل کے امراض کے ماہر کریگ سیبل یوگنڈا جاتے ہیں، بچوں کا معائنہ کرتے ہیں اور جنہیں دل کا مرض ہو ان کا علاج کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں یوگنڈا جیسے ترقی پذیر ملکوں میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جو یا تو پیدائشی طور پر دل کے مرض میں مبتلا ہیں یا نوجوانی میں انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امریکی ماہر امراض قلب کریگ سیبل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوگنڈا کے بچوں کو دل کے علاج کی سہولت بہم پہنچائیں گے۔ وہ کہتے ہیں،
I think the most striking thing to me is when I walk into the waiting room and see 50 to 100
میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو بات مجھے غیر معمولی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ویٹنگ روم میں داخل ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ 50 سے لے کر 100 تک بچے وہاں بیٹھے ہیں تو خیال آتا ہے کہ ان کا علاج ہوگا اور مجھے ان کی مدد کا ایک موقع ملا ہے۔ سیبل ایسے مریضوں کو الگ کر لیتے ہیں جنہیں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ دل کے امراض کے دیگر ماہرین اور سرجنز کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور آپریشن کے دوران اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ مشورہ جاری رکھتے ہیں۔ جب کوئی سرجری کرنا ہو تو یوگنڈا کے ڈاکٹر امریکی رضاکار ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ٹیم بنا لیتے ہیں۔ سیبل مختلف طبی فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کر اب تک یوگنڈا کے تقریباً 500 بچوں کی اوپن ہارٹ سرجری کر چکے ہیں اور 95% یہ آپریشن کامیاب رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اوسط اتنی ہی ہے جتنی کہ امریکہ میں ہوتی ہے۔
When I first went in 2002, there was no hope. Now we're treating about a third to half that we see. That's still way too few.
جب میں سن 2002 میں پہلی مرتبہ یوگنڈا گیا تو وہاں کسی طرح کی امید نہیں تھی, اور اب ہم وہاں جن مریضوں کو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک تہائی یا نصف کا علاج ہم کر رہے ہیں. اب بھی یہ تعداد بہت کم ہے, لیکن جب آپ بچوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں یا والدین کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ موقع ہے کہ آپ کچھ کر سکیں. جب ایک اچھا ڈاکٹر خود چل کر آپ کے پاس آ جائے تو پھر والدین کو بھی امید ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا.
A very large hole in the between the bottom two chambers of the heart which causes extra blood to go to the lungs and makes the heart work harder.
Dr. Sibyl bata rahe the ki is bacche ke dil mein surakh hai jo phephdon mein izafi khoon ka baais hai aur dil ke liye kaam karna mushkil hai, jabki bacche ki walida sirf dua kar rahi thi. Dr. Sibyl kehte hain
10 hours 3 days take a bus for 20 hours because they know that us being there.
Ye log 10 ghante intezar karte hain 3 din tak, 20 گھنٹے بس میں سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں ان کے بچے کا علاج کریں گے اور وہ نوجوانی میں موت کا شکار ہونے سے بچ جائے گا. چنانچہ ان کی بڑی امید ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم جو ہو سکے وہ کریں اور ان بچوں کا علاج کریں. یوگنڈا میں سیبل کی قیادت میں پہلی اوپن ہارٹ سرجری سن 2007 میں ہوئی تھی. تمام آپریشن ایسے بچوں کے کیے گئے جن کے دل میں پیدائشی طور پر نقص تھا, یعنی یا تو دل میں سوراخ تھا یا کوئی رکاوٹ یا کسی ویلو کو مرمت کی ضرورت تھی. یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں دل کے امراض کا ہسپتال ملاگو نیشنل ریفرل ہاسپٹل ہے, اور سیبل کہتے ہیں یوگنڈا میں دل کے امراض کے بہترین ماہر موجود ہیں اور یہ سب سہارا ممالک میں سے ایک ہے. دوسرے ممالک میں کینیا اور گھانا شامل ہیں جہاں مقامی ڈاکٹر اوپن ہارٹ سرجریز کرتے ہیں. یوگنڈا کے کارڈیالوجسٹ طالب اولیگو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 52 سالہ امریکی ہم منصب سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کریگ سیبل بچوں کے لیے دل رکھتے ہیں.
He loves children and getting these children who otherwise would not have access to life-saving surgery.
وہ بچوں سے پیار کرتے ہیں اور ایسے بچوں کا علاج کرنا جو اور کسی طرح سرجری نہ کروا سکتے ہوں ایک مقدس فریضہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کو نئی زندگی حاصل کرنے میں مدد دے رہا ہو. انہوں نے اس وقت یہ پروگرام شروع کیا جب ہم اپنے طور پر سرجریز نہیں کر سکتے تھے, اور اب ہم مقامی طور پر اپنے ملک میں خود بہت سے آپریشن کر سکتے ہیں. ان کا کام بہت قابل قدر ہے. اور کریگ سیبل کہتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ یوگنڈا کے مریض بچوں کے لیے ابھی وہ سب کچھ نہیں کر پائے جو وہ کر سکتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ میں ایک تحقیق کے مطابق سرکاری میڈیکل کالجز کے اسپتالوں میں کام کرنے والی خواتین ڈاکٹر مردوں کے مقابلے میں سالانہ $20,000 کم کماتی ہیں. اس تحقیق کے نتائج پیر کو دی جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہوئے ہیں. تحقیق میں 24 سرکاری میڈیکل کالجز اور امریکہ کی 12 مختلف ریاستوں کے 10,000 سے زائد ڈاکٹروں نے حصہ لیا, جس میں سے ایک تہائی خواتین ڈاکٹر تھیں. اس تحقیق کے سربراہ ہارورڈ میڈیکل اسکول سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر انوپم جینا ہیں, جن کے مطابق ان کی تحقیق کا مقصد امریکہ میں مرد اور خواتین ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں موجود فرق ختم کرنا ہے, جس کے لیے انہوں نے سرکاری اعداد و شمار پر انحصار کیا ہے. تحقیق کے نتائج کے مطابق امریکہ میں مرد ڈاکٹر خواتین کے مقابلے میں سالانہ $20,000 سے $50,000 تک زیادہ کماتے ہیں. محققین کی جانب سے جاری بیان کے مطابق طب کے شعبے میں خواتین مردوں کے مقابلے میں کم ہی پروفیسر کے درجے تک پہنچ پاتی ہیں, اور ان کی زیادہ تر توجہ انٹرنل میڈیسن اور خواتین اور بچوں کے امراض کے شعبوں تک ہی محدود رہتی ہے. اسی طرح انہیں NIH یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جیسے اداروں کی طرف سے تحقیق کے لیے کم وسائل فراہم ہوتے ہیں, جبکہ انہیں اپنی تحقیق کو شائع کرنے کے لیے بھی کم مواقع ملتے ہیں. تحقیق کے مطابق مرد اور خواتین ڈاکٹروں کی آمدنی کے درمیان یہ فرق سرجنز اور دوسرے اسپیشلسٹ میں کہیں زیادہ ہے. واضح رہے کہ ایک اور تحقیق کے مطابق امریکہ میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین مردوں کے مقابلے میں 30% کم تنخواہیں گھر لے جا پاتی ہیں. ارسلان شریف, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں اردو سروس کے پروگرام 12 گھنٹے کے لیے نشر ہوتے ہیں پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک, اور بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک آپ ہمارے یہ پروگرام سنتے ہیں, جن میں ہم مختلف نیوز شوز اور اس کے علاوہ حالات حاضرہ کی رپورٹوں اور دن کی کلیدی نیوز کے بارے میں رپورٹیں پیش کرتے ہیں, اور تجزیہ کاروں کے تجزیے بھی آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے رہیں. اس نیوز شو کے ایڈیٹر قمر عباس جعفری تھے, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر نک ایوانوف. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے, اگلے نیوز شو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اب اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں جہاں رنگ, اور یہ پروگرام آج ہفتہ ہے, آج آپ کے لیے پیش کرتے ہیں اسد حسن. تو آئیے پروگرام سنتے ہیں جہاں رنگ, اسد حسن کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ.